الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. برادران عزیز، قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا سفر جستجو جاری ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، نیکی کا راستہ، اچھائی بھٹکائی کا راستہ، رشد کا راستہ، گمراہی اور سرکشی کا راستہ دونوں واضح ہو چکے ہیں، نمایاں ہو چکے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو بس جو بھی طاغوت کا انکار کرے، سرکش کی اطاعت اور بیعت سے روگردانی کرے، اور یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
لن تقام لہا، اور اسی کے لیے یہ منشا ہے کہ یہ رسی اب ٹوٹنے والی نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہ کہنے والا کون ہے؟ واللہ سمیع علیم، جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں بتا رہا ہے کہ اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں. دیکھیے، ایک ہی آیت مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے، اسی کا ترجمہ روز ہو رہا ہے، لیکن روز آنا اسی آیت کے متن سے نئی تنویریں، نئی تجلیاں سامنے آتی
ہیں.
ایک لفظ دوسرے لفظ کی تفسیر کرتا ہے، ایک قطرہ دوسرے قطرے کی تفسیر کرتا ہے، ظاہر باطن کا آئینہ بنتا ہے. ظاہری تفسیر باطنی تعبیر تک رہنمائی کرتی ہے، اور بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، راہ زندگی روشن ہوتی چلی جب علم حاصل ہوتا ہے تو پھر حسن اختیار پورے لطف کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے. جب صرف وہی پایا جائے گا جہاں جہالت کا اندھیرا ہو, جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جبر کا سوال ہی منتفی ہو جاتا ہے, باقی ہی نہیں رہتا جبر کا سوال. اگر علم درمیان میں ہے, جو بھی چیز بر بنائے علم اختیار کی جائے, جو بھی چیز بر بنائے علم اختیار کی جائے وہاں جبر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو. یہ واضح ہے. یہاں سے آج اگر سے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ موضوعات چھیڑ تو دیتا ہوں, عنوانات قائم کر دیتا ہوں, لیکن بحث کو مکمل میں کبھی نہیں کر پاتا. بحث آپ کی ذہانتیں خود مکمل کرتی ہیں اور زندگی کے ساتھ یہ بحثیں مستمر اور مسلسل رہتی ہیں. پھر بھی یہ بات ضرور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ دو انتہائی اہم بحثیں ایسی ہیں, دو اہم نقطے ایسے ہیں اس بحث میں, باب اختیار و جبر میں, باب حسن اختیار میں, کہ جن کو آج گزارش کر دینا ضروری سمجھتا ہے, اس لیے کہ وہ بڑی اساسی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ان کی وضاحت نہیں ہوئی تو بہت سی فکری الجھنیں باقی رہ جائیں گی. جزئیات پر انتباہ آپ خود کرتے رہیں گے. یہ بار بار گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ موضوع اس کے تین ابعاد بہت نمایاں ہیں, تین جہتیں, تین ڈائمنشن بہت نمایاں ہیں حسن اختیار کے عنوان کے تحت اس موضوع کی. پہلا بعد, پہلی جہت, پہلا ڈائمنشن, پہلی سطح, پہلا شعبہ گفتگو کا نظریے کا انتخاب.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
کہ ہم اپنے حسن اختیار سے جینے کا کون سا نظریہ اختیار کریں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
آئیڈیالوجی, تھیوری, نظریہ یا عقیدہ, کیا اختیار کریں؟ دوسری جہت, دوسرا بہت, دوسرا ڈائمنشن اس عنوان کا, اس بحث کا, عمل کا انتخاب.
بے شک
جینے کا نظریہ کون سا انتخاب کریں, پہلا سوال. جینے کا قرینہ کون سا اختیار کریں,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ دوسرا
جینے کا قرینہ کیا ہے؟ واہ واہ
سبحان اللہ.
نظریہ الگ ہوتا ہے,
بے شک
قرینہ الگ ہوتا ہے.
واہ 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 واہ,
جہاں دونوں چیزیں واقعا ایک دوسرے سے بیگانہ رہیں وہاں زندگی منتشر رہتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جہاں نظریہ زندگی اور قرینہ زندگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسجم اور مستحد ہو جائیں وہاں زندگی سکون سے گزرتی
ہے,
قرار رہتا ہے, اضطراب درمیان میں نہیں آتا. قرینہ اس کی بھی دو جہتیں, ایک ہے نفس عمل, ایک ہے طرز عمل. عمل کیا اختیار کریں, طرز عمل کیا اختیار.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیکھیں زندگی کے بنیادی مسائل جنہیں ہم آپ عموماً بنیادی مسائل سمجھتے ہیں, یہ مسائل محدود چند ہیں.
بے شک
روزی روٹی کا مسئلہ ہے,
بے شک
لباس کا مسئلہ ہے, رہنے کا مسئلہ ہے, اور اپنی نسل کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے.
واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ واہ,
یہ بنیادی مسئلے ہیں زندگی کے.
بے شک
اگر کہ مجھے آپ کے حافظے سے کوئی سوئزن نہیں ہے, اس لیے مجھے توقع ہے کہ وہ پرانا جملہ یاد ہوگا کہ جنہیں ہم اساسی مسئلہ سمجھتے ہیں انسانی زندگی کے یہی مسائل اساسی مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل تو انسان اور حیوان میں مشترک ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
غذا حیوان کو بھی چاہیے،
سبحان اللہ
ہمیں بھی چاہیے، وہ بھی غذا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
درد و گرم میں زمانہ سے بچنے کے لیے وہ بھی تگ و دو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. وہ بھی اپنی انداز کا گھر بناتے ہیں، ہم اپنی انداز کا گھر
بناتے.
وہ بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اگر اساسی مسئلے یہی ہیں تو ہم یہ انسان کس لیے ہیں؟ اگر یہی اساسی مسئلے ہیں تو پھر انسان کس لیے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اساسی مسائل کچھ اور ہیں. ان مسائل کو جو ہمارے اور حیوانات کے درمیان مشترک ہیں، اساسی مسئلہ سمجھنا شرافت انسانی کے خلاف ہے. عظمت انسانی کے خلاف ہے، کرامت بشری کے خلاف ہے، اس منصب اشرفیت کے خلاف ہے جس کے ہم دعوے دار ہیں. میں یا نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دعوے دار تو ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں یا نہیں ہیں یہ تو فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت میں نہیں آیا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اتنا سب کو معلوم ہے کہ ہم دعوے دار ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. کائنات میں ہم سے بڑی مخلوق اللہ کی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی یہ بھی ود ان بریکٹ رہنا چاہیے تاکہ بات سب کے لیے قابل قبول ہو. تاکہ بات سب کے لیے قابل قبول ہو، کا قائل نہ ہو اس کے لیے بس اتنا قضیہ کافی ہے کہ ہم کائنات میں سب سے بڑی چیز ہیں. بس یہی خیال ہے کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں چیز ہی رہیں گے. میری پوری خطابت اور تقریر آپ کی ذہانتوں پر قربان، میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا جو کچھ آپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن بڑی بڑی بحثیں، بڑی بڑی بحثیں ہیں، نہ جانے کتنے صفحات میں یہ مضمون سمائے گا جو ایک لفظ میں نے سمونے کی کوشش کی اور آپ سمجھ گئے. تو بہرحال ہم دعوے دار تو ہیں اشرفیت کے، اور جب ہیں تو ہمیں ان مسائل کو اپنا سب سے بڑا غم و غم نہیں سمجھنا چاہیے. ہے یہ مسئلہ بھی ہے مگر اس سے بڑے مسائل ہیں، اور وہ مسائل کیا ہیں؟ اب سب سے بڑا تو یہی مسئلہ ہوگا کہ ہم انسان ہیں تو حیوان سے مختلف کیوں ہیں؟ اور یہاں سے خود شناسی کا دفتر کھل جائے گا، یہاں سے خود شناسی کا باب کھل جائے گا، بحث کھل جائے گا. اور جب خود شناسی کا سفر کچھ آگے بڑھے گا تو خدا شناسی کے ابواب خود بخود کھل جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دین انسانیت کو تقسیم کر دیتا ہے، دین انسانی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، میں کہتا ہوں دین کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. اس مسئلے پر سوچئے کہ آپ حیوان سے مختلف کیوں ہیں؟ اس پر سوچئے اور پھر
صرف ادعا بغیر دعوا بغیر دلیل بغیر برہان کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم انسان ہیں. یعنی کیا ہے؟ ہم انسان ہیں یعنی کیا ہے؟ ہم حیوان نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم حیوان نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟
کسی ایولیوشن کے سب سے بڑے دعوے دار سائنٹسٹ کو میں ایولیوشن کی تھیوری کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, بالکل نہیں, لیکن اس تھیوری کے قائل کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی اگر میں کہوں کہ اس وقت جناب والا, کسی جلسے میں استقبال کروں اور کہوں کہ اس وقت جناب والا اس روح زمین پر سب سے ذہین بندر کی حیثیت رکھتے ہیں, کیا خوش ہوں گے؟ آج ہمارے پد میں سب سے نفیس چیمپئن مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں, خوش ہوں گے وہ؟ میں نے کیا توہین کر دی؟ کیا بیٹے کے سامنے باپ کا نام لینا توہین ہے؟ فیملی نیم سر نیم کے طور پہ چلتا ہے یا نہیں؟ چلتا ہے نا, کسی کا باپ رضوی ہے تو بیٹا رضوی لکھتا ہے, باپ جو ہے وہ قریشی ہے تو بیٹا قریشی لکھتا ہے, باپ انصاری ہے تو بیٹا انصاری لکھتا ہے, باپ لاکھانی ہے تو بیٹا لاکھانی لکھتا ہے, باپ ترابی ہے تو بیٹا ترابی لکھتا ہے. تو جناب والا یہ سلسلے ہیں, تو اگر باپ چمپینزی تھے تو آپ کے نام کے آگے سرنیم کے طور پر چمپینزی. بالکل برا مان جائیں گے اور لیکچر نہیں دیں گے, اس سے بڑی میری کوئی انسلٹ نہیں ہے, کوئی انسلٹ نہیں ہے, اس لیے کہ میں انسان ہوں. یعنی کیا ہے؟ انسان ہوں یعنی کیا ہے؟ اور کیوں ہے حیوان میں مختلف کیوں ہے؟ بس خود شناسی کا باب کھولے, اپنے آپ کو پہچانے اور اتنا بتا دے کہ کس نے آپ کو اس نسل سے جدا کیا. کون کس سے بیدار ہوا؟ کس طاقت نے, کس قدرت نے, کس علم نے, کس مشیت نے, کس لطف نے, کس کرم نے اس سے جدا کر دیا؟ کس نے جدا کر دیا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے, سبھی انسان, مگر ایک عالم دین آ گیا. تو اب اگر مجھے یہ اتنی تمیز ہے, اتنا شعور ہے, اتنا اختیار ہے, اتنا ادب ہے, اتنا ادب ہے, تو میں کہوں گا کہ یہ شخص پورے مجموعے سے جدا حیثیت رکھتا ہے, اس لیے اس کا ادب ہونا چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے, اسے بھیڑ میں نہیں بھیڑ سے الگ اعزاز دینا چاہیے, اعزاز کی کرسی پہ بٹھانا چاہیے. تو کم سے کم ایک درمیان میں ایسا ہونا چاہیے جو علم رکھتا ہو, جو ادب رکھتا ہو, جو عنایت رکھتا ہو, اور وہ صاحب حیثیت و استعداد کو
دوسرے افراد سے جدا کرے. تو ہم اگر حیوان تھے اور حیوان ہیں تو کسی امتیاز کی بنیاد پر حیوان سے ہمیں جدا کیا گیا. وہ کون سی طاقت تھی, وہ کس کا لطف تھا, کس کا کرم تھا جس نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا. خود کو بھی پہچانے اور اس کو بھی پہچانے. اور جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوگی کہ خود کو پہچانے اور خدا کو پہچانے, اس وقت تک آپ انسان بنے نہیں رہ
سکتے.
خدا بنے سے یہ گانا مگر بنانا گیا. خودی کا نقشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے سے یگانا مگر بنانا گیا. ہے نا, تو خود سے اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بنا رہ جائے. خود سے کوئی بننا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ بنا رہ جائے. اور اپنی حیثیت کو پھر باقی رکھنے کے لیے اس کے دروازے پر بار بار جانا پڑتا ہے کہ جو واقعی اس حیثیت کا مالک ہو. جناب والا, ہم اگر انسان ہیں تو کیوں ہیں, کیا ہیں, کس نے ہمیں انسان بنایا؟ حیوانوں کی جھیل سے ہمیں انتخاب کس نے کیا؟
سبحان اللہ
کے گلے سے, حیوانوں کے گلے سے یہ کس کا حسن اختیار تھا؟ کس کا حسن اختیار تھا؟ سنیں, اگر میں اپنے انداز سے گفتگو کرتا رہوں کہ جیسے جیسے جملے ذہن میں آتے ہیں ویسے ویسے کہتا رہوں تو گفتگو ختم ہی نہیں ہوگی. اس لیے کبھی کبھی اپنے ذہن میں آمد پر پابندی لگانی پڑتی ہے. تو جناب والا سن لیں, یہیں پر درمیان کی بہت سی باتیں حس کر رہا ہوں کہ کس کا حسن اختیار تھا. رب کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, جہاں وہ اختیار کی بات کرتا ہے, ہمارا سوء فہم, ہماری نافہمی, ہماری کج فہمی اسی کو جبر کی دلیل بنا دیتی ہے. ارشاد الٰہی سورہ مبارکہ قصص میں, وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرۃ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون.
سبحان اللہ
ابھی وہ کئی فکر انگیز آئے.
سبحان اللہ
وہ ربوں کا, اور تمہارا رب ہے کوئی اور نہیں, یہ تمہارا رب ہے. جو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے. وہ یختار, اور اختیار کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے, چنتا ہے, مجتبہ بناتا ہے. یہ تمہارا رب ہے, ربوں کا یخلق ما یشاء ویختار, وہ جو اس کی مشیت میں ہوتی ہے بات وہ خلق کرتا ہے.
سبحان اللہ
میں نے لفظیں دکھی ہیں کیوں؟ پہلے میں نے کہا جو چاہتا ہے.
سبحان اللہ
جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. میں نے پھر لفظیں بدل دی اور میں نے کیا کہ جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے وہ خلق کرتا ہے. کیوں بدلا میں نے؟ بلا سبب نہیں, عام طور پر ہماری چاہتیں بے علم ہوتی ہیں. ہماری چاہتوں کی اطاعت میں علم نہیں ہوتا, لیکن رب کریم کی مشیت عین علم ہے. اگر یہ حقیقت نظر سے اوجھل ہو گئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب ہم یہ کر لیں گے وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے, تو بتائیے جبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ان کو اس نے معصوم بنا دیا, ہمیں نہیں بنایا, اس میں ہمارا کیا قصور, اس میں ان کا کیا اعزاز؟
آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں,
سوالات ہیں یا نہیں؟ سوالات بالکل کامن ہیں. جو شخص صرف صرف حضرت محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم سمجھتا ہے, ان کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتا,
اس کے ذہن میں بھی یہ سوال تو آ سکتا ہے کہ جو معصوم ہے تو ہیں, ہم غیر معصوم ہیں, اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا, ہمیں غیر معصوم بنایا, اب ہماری کیا مجبوری اگر ہم گناہ گار ہیں؟
سبحان اللہ,
ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ سوال ایسا کہ جو لوگ اتنے زیادہ چودہ معصومین کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے سامنے بھی سوال نہیں ہے, وہ چودہ معصومین اللہ نے معصوم بنائے تھے اس لیے وہ معصوم ہیں, ہمیں اللہ نے معصوم نہیں بنایا, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ سوال مشترک ہے نا, جب سوال مشترک ہے تو چودہ معصومین کے عقیدے کو یہ نہ سمجھے کہ اس عقیدے نے دین میں کوئی بگاڑ پیدا کیا. عصمت سے محبت پیدا کیجیے, تصور عصمت سے مانوس بنائیے دل و دماغ کو, ذہن و ضمیر میں عصمت پسندی کا چراغ روشن کیجیے, ورنہ توحید کا فانوس روشن نہیں ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
تو سمجھے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں, وہ ربوں کا اور تمہارا رب, یخلق ما یشاء ویختار, وہ خلق فرماتا ہے, پیدا کرتا ہے, ایجاد کرتا ہے جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے,
سبحان اللہ سبحان,
اور اختیار کرتا ہے جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے. مشیت عین علم ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
مشیت عین علم ہے, اور یہ بات میں بار بار گزارش کر رہا ہوں, جہاں علم کا قدم درمیان میں ہوگا جب راستہ پا ہی نہیں سکتا.
حقیقت کو سمجھیں, بہت بنیادی مسئلہ ہے, بہت بنیادی مسئلہ ہے. کسی شخص سے آپ کوئی کام کرا لیں وجہ بتائے بغیر, تو کہے گا میں مجبور تھا کرتا تھا, اور وجہ بتا کے آپ کام کرائیں کبھی نہیں کہے گا مجبور تھا.
واہ 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 واہ,
یہ وجہ کام کیا,
واہ 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 واہ,
یہ غلط ہے, یہ وجہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ نہیں, جب معلوم ہو گئی تو یہ کرنا پڑا,
بے شک
واضح ہے.
جب بھی علم درمیان میں آئے گا, جب منتقی,
بے شک
بہت بڑی اصل و اساس ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے. مجھے خوشی ہے کہ ایک علم و فقاہت کے خاندان کے چشم و چراغ اور نظریہ و نظام توحید و ولایت کے نمائندے, اور ایک جلیل القدر عارف کے وارث جناب علامہ آیت اللہ بہاؤالدین تشریف فرما, اور ان کے ساتھ علامہ تشریف فرمائیں, جناب آغائی مدنی تشریف فرمائیں, آغائی عابدی تشریف فرمائیں, اور دانشوران تشریف فرمائیں, اور جناب ترابی جیسا ذہین شاعر بیٹھا ہوا ہے, اور شعرا ہیں, ادبا ہیں, دانشور ہیں, تو یہ مطالب گزارش کرنے کا محل یہی ہے. پروردگار عالم کی ذات کی جانب جبر کو منسوب کرنے والے بہت ہیں, اور جبر کے شبہ کا حل پیش کرنے والے بہت کم ہیں, اور ان میں بھی دو تین مساجد فکر ہیں اساسی طور پر اگر تمام مختلف نظریات اور آراء کو جمع کیا جائے. کچھ حضرات نے نظریہ وحدت وجود کو درمیان میں لا کر نفی جبر کیا, وہ کیا ہے ایک جملہ برداشت کر لیجیے, سن لیجیے, تاکہ اکیڈمک نقطۂ نظر سے بھی بحث مکمل ہو, مجلسی تقاضوں کے تحت بھی مکمل ہو. جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ حقیقت ہستی ایک ہے،
واہ واہ واہ،
وجود ایک ہے، واحد ایک بقی ایک ہے، یہ عالم کثرت،
یہ بس سامنے کا منظر ہے، نظر کا دھوکہ ہے،
ورنہ حقیقت ایک ہے. اب جب حقیقت ایک ہے، ایک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں،
تو جب تو وہاں ہوتا ہے جب دو ہوں کم از کم.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک جبر کرنے والا، ایک وہ جس پر جب رو رہا ہو. جب غیر کوئی ہے ہی نہیں تو جبر کس کا، جبر کس پر؟
آپ مجھے داد دیتے ہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں. یہ تشریف فرمائیں کہ پوچھئے کہ حوضہ علمیہ میں کتنے دن لگتے ہیں ان بحثوں کو حل کرنے میں. یہ فرما رہے ہیں کم از کم ایک مہینہ، اور میرے پاس کل ایک گھنٹہ ہے. وہ ایک گھنٹہ پورا اس مسئلے پر نہیں ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں. بہرحال بات کو آگے بڑھاؤں. کتنا بھی والا،
جب حقیقت ایک ہے، واحد بسی، پورا علم عرفان اٹھا کے دیکھیے، علم عرفان نظری، علم تصوف، علم حقیقت، علم توحید، اس میں جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں، حضرت ملا قدرا، مولانا روم، محی الدین اکبر ابن عربی، صاحب فضول، صاحب فضوحات مکیہ، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت ہستی ایک ہے، واحد بسیط. اور جب ایک ہے، کوئی غیر ہے ہی نہیں،
تو جبر کس کا، جبر کیسا، جبر کس کا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جبر منتفی، مگر یہ تقریر محدود رہے گی نبی جبر کی ان کے لیے
کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جو وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں وہ کیا کریں؟
واہ 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 واہ.
اس لیے اب ایک ایسی نبی جبر کی تقریر ضروری ہے جو وحدت الوجود والوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جو ہیں تو موحد مگر وحدت الوجود کے اس مفہوم اور اس نظریے کو قبول نہیں کرتے.
بڑی مشکل بحث چل رہی ہے.
اس لیے گزارش کر رہا ہے یہ طالب علم کہ نفی جبر کے لیے درمیان میں صرف علم الہی کو حوالے میں لانا کافی ہے.
واہ 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 سبحان اللہ.
کہ جبر کا شبہ وہاں قائم ہوگا جہاں علم کا قدم درمیان میں نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار خدا کے علم پر زور دیا گیا.
سبحان اللہ.
اسے کلیات کا علم ہے، اسے جزئیات کا علم ہے، اسے ماضی کا علم ہے، اسے حال کا علم ہے، اسے مستقبل کا علم ہے، اسے تمہارے دلوں کی باتوں کا علم ہے. وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے، وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، وہ سمجھتا ہے بغیر آزا و جوارح کے.
یہ تقریر بار بار کیوں کی گئی؟
اور خاص طور سے اس آیت کو پھر دوہرا ہوں، اور اس کے بعد والی آیت بھی آتی لگی سورہ مبارکہ قصص میں، جو کہا گیا وہ رب کا یخلق ما یشاء ویختار.